وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو غم اور خوشی، خیر اور شر سے مرکب کیا ہے. غم بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، صحت بھی ہے. کبھی عافیت کا زمانہ ہوتا ہے، کبھی ابتلا کا زمانہ، کبھی خیر کا زمانہ گزرتا ہے، کبھی شر و فتنوں کا زمانہ. کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو انہی چیزوں سے مرکب بنایا ہے. اگر یہاں صرف غم ہی غم ہوتے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی اور خوشی کا کوئی نام ہی نہ ہوتا، تو اس کا نام جہنم ہوتا پھر. اور اگر یہ صرف خوشیوں کی آماجگاہ ہوتی، یہاں غم نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ ہوتی، تو پھر یہ دنیا جنت بن جاتی. اللہ نے ان دونوں چیزوں سے اس کو مرکب بنایا ہے. یہاں غم بھی رکھے ہیں، یہاں خوشیاں بھی رکھی ہیں. ہر ایک انسان کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کسی سے پوچھ لیجئے، کوئی آدمی فکر سے خالی نہیں ہوگا. کسی کو بہت زیادہ پیسوں کی فکر ہے تو کسی کو نہ ہونے کی فکر ہے. کسی کو اولاد کے اولاد ہے، ان کی نافرمانیوں سے وہ فکر مند ہے، اور کسی کی اولاد ہی نہیں ہے اس لیے فکر مند ہے. کسی کو لڑکے ہی لڑکے ہیں تو یہ فکر ہے کہ لڑکی نہیں، اور کسی کی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکا نہ ہونے سے فکر مند. تو ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کہ وہ بے فکر ہو، اسے کوئی غم نہ ہو. تو کسی نے خوب کہا کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی آدمی بے غم نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کہے کہ میں بے غم ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں، تو وہ انسان نہیں ہو سکتا. بحیثیت انسان کے ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں. البتہ مصائب اور مشکلات میں صبر کرنا، اس سے نکلنے کی تدابیر اختیار کرنا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، یہ اصل چیز ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آرام اور راحت کے دروازے کھول دے، عیش و رشت کے دروازے کھل جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں پر شکر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا، یہ ہے بندگی. انسان کو یہ چیز چاہیے. ہم رات دن ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو قابل اطاعت نہیں سمجھتے، الا یہ کہ جن کی اطاعت آپ نے ضروری قرار دے دی ہے، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اسی طریقے سے جن جن کی اطاعت، والدین کی اطاعت. تو جس کی اطاعت اللہ نے ہمارے ذمے کی ہے، ان کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت. اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ بھی کہتے ہیں. لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے، لوگوں سے جب کہا جائے، دین کی بات کہی جائے، تو کہتے ہیں صاحب دین پر اس زمانے میں چلنا بڑا مشکل، اس زمانے میں دین پر چلنا بڑا مشکل. اور آپ جہاں بھی چلے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں، مشکلات تو ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ اس دنیا میں ساری چیزیں تو ہوں گی، ورنہ یہ دنیا پھر دنیا نہیں رہے گی، کچھ اور بن جائے گی. اس لیے دنیا میں جنت اگر ہمیں بنانی ہے اپنی، تو ضروری طور پر ہمیں جس بات کو کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا. اور اللہ سے مدد مانگنا. اب اگر واقعتاً معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, دین پر چلنا واقعی مشکل ہے, یعنی اگر آپ کسی ادارے میں چلے جائیں تو بحیثیت ادارے کے وہ ادارہ کرپٹ, کوئی کام آپ نہیں کرا سکتے, رشوت لینی تو دوسری بات ہے, دیے بغیر کام نہیں چلتا, تو رشوت لینی بھی پڑتی ہے, رشوت دینی بھی پڑتی ہے. لینے والا تو خیر اپنی خوشی سے لے رہا, نہ لینا چاہے تو نہ لے, لیکن اس نے اس کو شیر مادر سمجھ لیا ہے اس لیے وہ اس کو ہضم کرتا ہے. حرام طریقوں کو ہم نے بالکل شیر مادر سمجھ کر ہم نے ہضم کیا ہے کہ حرام جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپناتے ہیں. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مشکلات ہیں, لیکن بھائی تمہیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ نے حل بھی تو بتایا ہے, تو کبھی تم نے اس حل پر عمل کیا؟ قیامت کے دن مثلا اللہ رب العزت جب انسان سے پوچھے کہ میرے بندے تو نے کیا کیا دنیا میں جا کے, اور وہ بندہ یہ کہے کہ اللہ تو نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ جہاں گناہ سے بچنا جب میرے لیے ممکن نہیں تھا, رشوت مجھے دینے پڑی, سود میں نے کھایا, حرام خوری میں نے کی, بدکاریاں اور میں کرتا رہا, تو ایسا زمانہ تھا کہ اس سے میں بچ ہی نہیں سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھ لیں کہ میرے بندے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تجھے اس زمانے میں نے پیدا کیا, کہ تو نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے, تو جب مجھے قدرت حاصل تھی اور تو یہ پڑھتا تھا اور تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتا تھا, تو کیا کبھی تو نے مجھ سے مدد مانگی؟ کبھی مجھ سے کہا کہ یا اللہ یہ مشکل درپیش ہے, میری مشکل حل کر دیجیے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ رب العزت سے رجوع کبھی نہ چھوڑے, اللہ سے ہمیشہ رجوع کرتا رہے اور مدد مانگتا رہے. اب مدد کس طرح سے مانگیں گے؟ مثلا کوئی گناہ ہے نہیں چھوٹ رہا, تو اس کی گناہ کو چھوڑنے کی بھی کوشش کرے, اور نہیں چھوٹ رہا تو اللہ سے پھر بھی کہتا رہے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گناہ چھوٹ جائے, لیکن تیری مدد کے بغیر یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا, اس لیے آپ میری مدد فرمائیے اور اس گناہ کو چھوڑنے پر میری مدد فرمائیے. ایک اور صورت فرمائی کہ یہ دعا بھی کر لے اور ساتھ میں کہ یا اللہ یہ اس کا چھڑانا آپ کے اختیار میں, یا تو آپ یہ گناہ مجھ سے چھڑا دیجئے. اگر ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے بے تکلفی سے مانگا کرو, جس طرح کسی سے مانگتے ہیں بے تکلفی کے ساتھ, تو یہ کہا کرو کہ یا اللہ یا تو اس گناہ کو چھڑا دیجئے, اس لیے کہ آپ کے اختیار میں ہے, میں چاہتا ہوں اس کو چھوڑوں, اور اگر نہیں چھڑاتے تو پھر آخرت میں مواخذہ مت فرمائیے. دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے, چھوٹ گیا تو بہت اچھی بات ہے, اور خدا نہ کرے اگر پھر بھی نہیں چھوٹ رہا ہم کر رہے ہیں, تو آخرت میں یا اللہ مواخذہ مت فرمائیے ہم سے. تو دیکھیے دونوں صورتوں میں ہمیں حل تو بتایا نا, تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اصل میں یہی بات, اللہ ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں, مدد بھی آپ ہی سے چاہتے ہیں, اور آدمی مدد مانگے دنیا کے تمام امور میں, تمام کاموں میں, تمام مشکلات میں, تمام مصائب میں جو ظاہری طور پر حل ہونے والی ہیں ان میں بھی, اور جو بظاہر حل ہوتی نظر نہیں آتی ان میں بھی, تمام مشکلات کا حل اللہ رب العزت کے پاس ہے, لیکن اللہ سے کوئی رجوع تو کرے. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا, غالباً کتابوں میں بھی لکھا ہوگا, اور غالباً یہ 25-26 سال پہلے کا واقعہ. اس میں فرمایا کہ بھئی ایک صاحب پاکستان سے جرمنی چلے گئے رزق حلال کے لیے, لیکن اس وقت ان کا مقصد یہ نہیں تھا, ان کا مقصد صرف کمائی تھا, حلال و حرام مقصود نہیں تھا, جس طرح اور لوگ جاتے ہیں وہ بھی چلے گئے, اور جہاں جا کر وہاں پر کمائی شروع کی. اسی دوران جہاں وہ کام کرتے تھے کسی جرمن عیسائی لڑکی سے ان کا تعلق ہو گیا, اور وہ تعلق کیسا آگے بڑھا کہ بالآخر شادی کر لی. نہ نماز نہ روزہ نہ حلال و حرام کی کوئی تمیز, مقصد صرف یہی تھا کہ بھئی ٹھیک ہے مسلمان تو ہیں، اسلام الدین نام ہے، کام چاہے ہمارے مسلمانوں والے ہوں یا نہ ہوں، تو چلے گا یہاں سے. یہاں تک کہ کہتا ہے کہ یعنی اس شخص نے خط لکھا تھا حضرت کو، تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں اس نے یہ بات خود لکھی مجھے کہ اس وقت مجھے یہ ان چیزوں کی فکر نہیں تھی، میں چلا گیا وہاں کماتا رہا، شادی بھی ہو گئی، بچے ہو گئے. اب جب بچے ہو گئے اور وہ بڑے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ جو میری بیوی عیسائی بیوی تھی وہ اپنے عیسائی مذہب کی میرے بچوں کو تلقین کرتی تھی، ان کو پڑھاتی تھی، ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتی تھی، تو میرے اندر کا مسلمان بیدار ہو گیا. سویا وشیر ہے نا، مسلمان تو جاگ جاتا ہے، تو اسی سے لوگوں کو ڈرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کو میٹھی نیند سلاتے رہو، اس کو اتنا نشہ پلا دو کہ یہ ہوش میں نہ آ سکے. اس لیے ہمیں مختلف طریقوں سے، مختلف چینلوں سے، مختلف طریقوں سے دین سے دور رکھا جاتا ہے کہ بھئی ان کو ان لوگوں سے دور کر دو جو دین پہنچانے کا ذریعہ ہے. لازمی بات ہے، ہر آدمی خود سے تو دین حاصل نہیں کرتا، کہیں سیکھنے کے لیے مسجد میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا، کسی مولوی صاحب کے پاس جائے گا، کسی عالم کے پاس جائے گا. لہذا انہی کو بے اعتبار کر دو، نہ ان کا اعتبار رہے گا نہ یہ دین سیکھیں گے. یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ دین صحیح نہیں ہے، تم مسلمان تم صحیح، اسلام صحیح نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. یہ بھی ان کی چال، کیونکہ اگر یہ کہیں گے تو مسلمان کہہ گئے تو دین کو برا کہہ رہا ہے، اسلام کو برا، مسلمان کو یہ گوارا نہیں. ان کے مولوی کو چاہے کوئی برا کہے کوئی بات نہیں، اتنی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، لیکن اسلام کو اور دین کو برا کہیں تو یہ ان کو پسند نہیں، اور وہ یہ بات جانتے ہیں. لہذا وہ کبھی اسلام کو برا نہیں کہتے، اسلام تو بہت اچھا مذہب، دین بہت اچھا مذہب، بلا شبہ اچھا ہے. اس لیے لیکن جن ذرائع سے دین حاصل ہوتا ہے ان پر سے اعتماد ختم کر دو. اب بتائیے آدمی سیکھے گا کہاں سے، جن پر اعتماد ہی نہیں ہوگا ان سے کیسے سیکھے گا. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں اندر سے، میرا اندر کا جو مسلمان تھا وہ بیدار ہوا، اور میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے بچوں کو عیسائی بنا رہی ہو، میں مسلمان ہوں اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ عیسائی بنے، تم ان کو عیسائی نہیں بنا سکتی. اس نے کہا میں کیوں نہیں بنا سکتی، جتنا تیرا حق ہے اتنا میرا بھی حق ہے، اگر تم مسلمان ہے تو میں عیسائی ہوں، اولاد تو یہ میری بھی ہے. اس نے کہا نہیں، میرا دین حق پر ہے، تیرا دین حق پر نہیں. اس نے کہا کہ حق پر ہے تو دلیل دے. عورت نے کہا کہ مجھے بتا کہ حق پر کیسے ہے. اب بات یہ ہے کہ سیکھ بیچارے کو آتا جاتا تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ کبھی نماز کی فکر کی تھی نہ روزے کی، اس لیے جب وہ بحث کرتی تھی یہ بیچارہ لاجواب ہو جاتا تھا. وہ دلائل دیتی تھی باقاعدہ، اور اس کے پاس علم تھا اس کا اپنی عیسائی. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ ہمارے سوا سبھی مذاہب والے اور دین والے اپنے دین کو سیکھتے ہیں. ان کا اگر وزیر اعظم بھی ہوتا وہ بھی چرچ میں جاتا ہے، وہ بھی سب جگہ جاتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے سمجھا ہوا چونکہ ہم حق پر ہیں اس لیے ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب وقت آتا ہے کوئی شخص گمراہ بدعقیدہ آدمی، اس سے جب بات چیت ہوتی ہے، چونکہ اس نے تیاری کی بھی ہوتی ہے اور خاص خاص موضوعات پر تیاری کرتے ہیں، اب ہم سے جب بات ہوتی ہے تو ہمیں آتا نہیں، لہٰذا ہم منق بن کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ اپنے دین ہی میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دین ٹھیک نہیں، حالانکہ غلطی اپنی ہوتی. بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ معاملہ رکھا، اس نے میری مخالفت کی، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے بچوں کو عیسائی بنا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان بنے، تو آپ مجھے طریقہ بھی بتائیں، میرے لیے دعا بھی کریں. حضرت فرماتے ہیں کہ پہلا خط میرے پاس آیا تو میں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ بیچارہ تیرا مسلمان بندہ ہے پھنس گیا جا کر، اور اب یہ اسلام کی طرف دین کی طرف آنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو صحیح ان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی مدد فرمائی. فرمایا ایک تو میں نے دعا کا سہارا لیا، اور دوسرا یہ کہ اسے خط لکھا، اور خط میں اسے میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو تم بحث تو ہرگز مت کرو، اس لیے بحث کے لیے علم کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس ہے نہیں، تم جب بھی بحث کرو گے مات کھا جاؤ گے، اس لیے بحث اس سے ہرگز مت کرو. البتہ میں تمہیں ایک کتاب بھیج رہا ہوں، اس کو دو باتوں پر راضی کر لو. ایک تو میں کتاب بھیج رہا ہوں، اس کتاب کا نام اردو میں عیسائیت کیا ہے، اس کتاب کا اس سے کہیں کہ مطالعہ کرو، اس پر راضی کرو اس. اور دوسری ایک اور بات پر راضی کر لو کہ اس سے کہو کہ تو بھی اللہ کو ماننے والی ہے، میں بھی اللہ کو، عیسائی اللہ کو تو مانتے ہیں نا، اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے یہ دعوت دی ہے اہل کتاب کو، یا اہل الکتاب تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، کیسے کلمے کی طرف، سواء بیننا، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی تم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہو، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہو، تم عیسیٰ روح اللہ کہتے ہو، یہودی موسیٰ کلیم اللہ کہتے، لیکن کلمے کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ وہ تو سب میں مشترک ہے، عیسائی اور یہودیوں میں بھی. تو اس لیے تم بھی اللہ کو مانتی ہو، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، کم از کم اس میں تو ہمارا درمیان اشتراک ہے. لہذا تم اللہ سے ایک دعا کرو، اور وہ یہ دعا کہ یا اللہ میں عیسائی ہوں، میرا شوہر مسلمان، لازمی بات ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا مذہب حق پر ہے، ایک غلط ہے، تو جو بھی حق ہے میرے دل کو اس پر مطمئن فرما دے. اگر مسلمان سچے ہیں، اسلام صحیح مذہب ہے تیرا، تو میرے لیے راستہ کھول دیجئے، میرے دل کو مطمئن کر دیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو عیسائیت پر میرے دل کو مطمئن کر دیجئے، بس کسی کی طرف رہنمائی فرمائے. فرمایا کہ خط لکھا کہ اس پر اس کو راضی کر لو ان دو باتوں، ایک تو کتاب کا مطالعہ کرے، اس کتاب کا، اور دوسرے روزانہ یہ دعا کرے. چنانچہ اس شخص کا خط آیا اور اس نے لکھا کہ میں نے ان دونوں باتوں پر اس کو راضی کر لیا ہے، اور اس نے عمل بھی شروع کر دیا ہے، یعنی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا ہے، اور دعا بھی رات دن مانگتی ہے، لیکن بظاہر کوئی میلان نظر نہیں آتا، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال یہ کام دونوں وہ کر رہی. فرماتے ہیں کچھ وقت گزر گیا، پھر تیسرا خط آیا. اس خط میں اس شخص نے لکھا کہ مولانا آپ نے تو اللہ کو دلیل سے پہچانا ہوگا، ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے کہ اللہ کیا ہے. پھر اس نے واقعہ لکھا کہ میری بیوی ایک کالج میں، یونیورسٹی میں امتحان دینا دے رہی تھی کوئی، تو اس کو امتحان کے لیے میں گاڑی میں لے کے جایا کرتا تھا. ایک دن ہم نے اپنے یونیورسٹی سے جو کام تھا اپنا کام کیا، فارغ ہونے کے بعد گاڑی وہ چلا رہی تھی، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. راستے میں اچانک اس نے بریک مارا اور سائڈ پر گاڑی روک لی، اور اپنا سر جو ہے وہ اسٹیئرنگ پر رکھ کر رونے لگی. میں سمجھا کہ شاید اس کے دل میں کوئی تکلیف ہو گئی، اچانک کوئی معاملہ ایسا آ گیا اس لیے رو رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر کے لیے چلوں؟ اس نے کہا نہیں، بس مجھے مسلمان کر لو، بس مجھے مسلمان کر لو. کہا کہ بس، میں نے خوشی میں جلدی سے اس کو کہا کہ تم ادھر آ کے بیٹھو. میں گاڑی چلائی اور اس کو قریب ترین جو اسلامک سینٹر تھا جرمنی کا، وہاں لے کر گیا، اور وہ مسلمان ہو گئی. ہم نے وہاں پر دین کی کچھ باتیں بھی سیکھیں، اور رمضان کا چونکہ یہ مہینہ ہے، پہلی مرتبہ دونوں ہم اٹھے ہوئے ہیں صبح سحری کے وقت اور یہ خط آپ کو لکھ رہے ہیں. اور اس عورت نے بھی کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری رہنمائی کی، میں نے مطالعہ بھی کیا، اللہ سے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے اور مجھ میں واضح کر دیا. تو بات یہ، حضرت نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد جو بات اصل مقصود تھی بتانی، وہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑیے مت، اللہ سے مدد مانگتے رہیے، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں اللہ کو مت چھوڑیے، اس کی طرف رجوع ہمیشہ رکھیں. آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع نہیں کرتے. دنیا کے اسباب تو سارے اختیار کرتے ہیں ظاہری اعتبار سے، لیکن جو مسبب الاسباب ہے ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تجھے کیا مشکل ہے، تو میرے پاس آ تو صحیح، میرے سامنے رو تو صحیح، گڑ گڑا تو صحیح. ارے بھائی، جو بھی معاملہ ہے وہ حل ہو یا نہ ہو، کم از کم ہم اپنے رب سے کی طرف رجوع تو رکھیں، اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیں گے ہر حال میں. دیکھو جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، صلحاء ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں تکلیفیں نہیں آتی، انہیں پریشانیاں نہیں آتی، بلکہ انہیں زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، انہیں زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تکلیفوں کا اظہار وہ ایسا نہیں کرتے جیسا کہ ہم کرتے. وجہ یہ کہ اللہ نے ان کو اطمینان نصیب فرمایا ہوا ہے. وہ خوب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، مشکل بھی اللہ کی طرف سے ہے، حل بھی وہی فرمائیں گے، مصیبت بھی وہی دور کریں گے، لہذا اس پہ زیادہ تکلیف میں کیوں آتے ہیں. اس لیے ایک بات یاد رکھیے کہ خدا نہ ہم سب گناہگار ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے. اللہ تعالی سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے اپنے تمام گناہوں پر. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم توبہ النصوح کر چکو، یعنی تم نے کامل درجے کی توبہ کر لی، اور اس کے بعد بھی پھر وہ گناہ یاد آ رہے ہیں، تو از خود گناہوں کو یاد کرنا تو اچھا نہیں ہے. از خود ان کو ذہن میں مت لائیے، لیکن اگر از خود وہ آ رہے ہیں، یعنی جان بوجھ کر مت لائیے، از خود اگر وہ آ رہے ہیں تو اس پر استغفار کر لیجیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو مصیبت تھی وہ تو پہنچ گئی، لیکن اس کو اگر پھر وہ یاد آئے، حکم یہی کہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، اس سے مشکل تمہاری آسان ہو جائے گی، حل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ جو جس سے تم توبہ کر چکے ہو، اگر وہ پھر یاد آتا ہے تو پھر کہہ لو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ دین پر کوئی مصیبت ہمارے نہ آئے. بس دنیا کی مصیبتیں گزر جاتی ہیں، لیکن دین کی مصیبت یاد رکھیے سب سے بڑی مصیبت ہے. اگر خدا نہ کرے ہمارے دین پر کوئی مصیبت آ گئی، یہ سب سے بڑی مصیبت. اس لیے اس کے لیے بھی استغفار کیجیے اور اللہ تعالی سے رجوع کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اور ہم سب کے مسئلوں کو حل فرما دیں گے. تو چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، دین کی طرف ہم پورے نہیں چل پا رہے. حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ پورے طور پر اگر کوئی آدمی پورے دین پر نہیں چل پاتا یا توبہ کرتا ہے لیکن پھر دوبارہ سے سب چیزیں اس کی طرف ہونے لگتی ہیں، تو بات یہ ہے کہ تمہارا کام توبہ کرنا ہے، بہت زیادہ غرور اور کاوش کی ضرورت نہیں ہے. بس جب کبھی آئے استغفار پڑھ لو اور پھر اپنے کام میں لگ جاؤ. اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنا کے ساتھ میں بھی بالکل کامل اور مکمل ہوں اور مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ دعویٰ تو ویسی غلط. اس لیے دعویٰ مت کیجئے. البتہ جتنا کام ہمارے ذمہ لگایا ہے اس کام کو ہم انجام دیں. توبہ و استغفار اللہ رب العزت سے کرتے رہیں اور اللہ کی طرف رجوع رکھیں اپنے آپ کو کہ یا اللہ یہ کام ہمارا کرا دیجئے، یہ مصیبت ہم سے ہماری دور فرما دیجئے، دین پر عمل نہیں ہو رہا ہے اللہ نمازی بنا دیجئے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جو گناہ نہیں چھوٹ رہا اس کے بارے میں بھی اللہ سے بار بار درخواست کرتے رہیں، اللہ سے گڑگڑاتے رہیں. امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسئلے کا حل فرما دیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ چونکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ ہماری پیشانیاں، ہمارے جوارے، ہمارے قلوب، ہمارے اعضاء بدن، وہ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں، بیدک آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ ہی توفیق دیں گے تو ہمارے ان اعضاء کو ہدایت نصیب ہوگی. تو اللہ سے ہدایت مانگے یا اللہ، اور اگر ہدایت نصیب نہیں ہو رہی ہے، صحیح نہیں چل رہے تو یا اللہ آخرت مواخذہ مت فرمائیے. دعا کرتے رہیے لیکن اپنی طرف سے بڑھیے بھی. یہ نہ ہو کہ آدمی ٹھس ہو کے بیٹھ جائے. اگر بچہ جو ہے وہ چلنا نہ سیکھے، خود سے آگے نہ بڑھے، تو ساری زندگی چلنا نہیں سیکھ سکتا. اس لیے قدم بڑھائیے، گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کیجیے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگتے رہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو احکام شریعت پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.